سنیچر پہلی اپریل کے سربین کے ساتھ حسین عسکری کا سلام قبول کیجیے۔ چینی حکومت نے سنکیانگ میں لمبی داڑھی اور نقاب پہننے پر پابندی عائد کر دی، کیا اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟
چائنا کا ریلیجن کے ساتھ بالکل کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں رہا۔ 1949 سے جب سے وہ آزاد ہوا ہے وہ بالکل کمیونسٹ اور ایتھیسٹ، آفیشیل پالیسی ایتھیسٹ ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ چین نے اپنے مغربی علاقے سنکیانگ میں نئی پابندیاں متعارف کروائی ہیں، جنہیں اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مہم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ عبید ملک سے ان پابندیوں کی تفصیل سنیے۔
چین کے ان نئے قوانین کے مطابق بچوں کو سرکاری اسکول میں نہ بھیجنے، خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہ کرنے، قانونی دستاویزات کو جان بوجھ کر ضائع کرنے اور صرف مذہبی طریقے سے شادی کرنے پر پابندی ہوگی۔ قوانین کے مطابق پورے جسم کے پردے سمیت چہرے کا نقاب کرنے والوں کو عوامی مقامات جیسے کہ اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی، اور ان کے بارے میں ملازمین پولیس کو مطلع کریں گے۔ سنکیانگ کے قانون سازوں سے منظور شدہ یہ پابندیاں علاقے کی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ سنکیانگ اوغر نسل کا آبائی گھر ہے جو روایتی طور پر مسلمان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ امتیازی سلوک کا سامنا کرتے ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے پاڑا چنار کے مختلف دیہاتوں میں آج 24 افراد کی تدفین کی گئی ہے۔ شہر میں آج سوگ رہا۔ گزشتہ روز کار بم دھماکے میں 24 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، جس میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی شامل ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
میتیں کل رات دیر سے اپنے آبائی علاقوں کو پہنچا دی گئی تھیں، لیکن ان کی تدفین آج صبح کی گئی ہے۔ کل رات دیر تک مقامی لوگوں نے میتیں پولیٹیکل انتظامیہ کے کمپاؤنڈ کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا تھا۔ آج گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر کو مقامی رہنماؤں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، جس کے بعد ایف سی کے ان اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے جنہوں نے گزشتہ روز مظاہرین پر فائرنگ کی تھی۔ پاڑا چنار میں آج بازار اور کاروباری مراکز بند رہے اور ٹریفک معطل رہی۔ گزشتہ روز کار بم دھماکے میں 24 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔
پیراگوئے کے صدر ہوراشیو کارٹس کو دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق ایک بل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے ملک کی کانگریس کو ہی نظر آتش کر دیا۔ حزب مخالف کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ مظاہروں کے دوران ایک نوجوان سرگرم کارکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان پرتشدد مظاہروں کے عینی شاہد برطانوی فری لانس صحافی لوری بلیئر نے بتایا کہ کانگریس کے اس اقدام کے بڑے پیمانے پر مخالفت کی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دراصل صدر پر نہیں بلکہ ان کے منصوبوں کی جماعت اور ان کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں کافی بد اعتمادی اور خدشات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ پیراگوئے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اپنے دروازے کھولے۔ واضح رہے کہ پیراگوئے میں 35 برس کی آمریت کے بعد 1992 میں جو نیا آئین مرتب کیا گیا تھا، اس کے مطابق صدر صرف ایک بار ہی 5 برس کی میعاد کے لیے منتخب ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ صدر دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے اس آئینی پابندی کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے ملک کی سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ ملکی پارلیمان کے اختیارات حزب مخالف کو دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں ملک کے نائب صدر طارق السائمی نے کہا کہ استحکام کے قیام کے لیے نظر ثانی کیا جانا ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ادارے کے استحکام اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے وینزویلا کے آئینی نظام میں موجودہ ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ یہ تھے وینزویلا کے نائب صدر طارق السائمی کے الفاظ۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے خاوند کے پاس کروڑوں ڈالر کے اثاثے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے خاوند جیریڈ کشنر کے پاس 24 کروڑ سے لے کر 74 کروڑ ڈالر مالیت تک کے اثاثے ہیں۔ اس میں ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل میں حصے شامل ہیں، جس سے ایوانکا کو گزشتہ سال 10 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ ڈالر کے درمیان آمدن ہوئی تھی۔ دستاویزات کے مطابق وائٹ ہاؤس کا دیگر عملہ بھی بہت امیر ہے۔ اخلاقیات کے ضوابط کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اثاثہ جات ظاہر کرے۔ ان دستاویزات میں وہ اثاثے دکھائے گئے ہیں جو سرکاری ملازمت شروع کرنے سے قبل ان کے پاس موجود تھے۔ البتہ صدر ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس نے ابھی تک اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔
عراق کی پارلیمان نے شمالی صوبے کرکوک کے مقامی اہلکاروں کی جانب سے عوامی عمارات پر کرد پرچم لہرانے کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. یہ خطہ ملک میں تیل کے بڑے وسائل والے علاقوں میں آتا ہے جس پر طویل عرصے تک کرد حریفوں کی جانب سے حاکمیت کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں. اور جرمنی میں مسلح فورسز کے کمپیوٹرز اور ہتھیاروں کے نظام کو سائبر حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک سائبر کمانڈ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
سیروین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. لاطینی امریکہ کے ملک پیراگوئے میں صدر کو دوبارہ انتخاب لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق ایک بل کی منظوری پر احتجاج ہوا اور مشتعل مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت کو نظر آتش کر دیا. اس کی تفصیل پروگرام میں کچھ دیر کے بعد, لیکن پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے قریبی دوست سمجھے جانے والے ملک چین کا, جہاں حکومت نے مغربی علاقے سنکیانگ میں نئی پابندیاں متعارف کروائی ہیں جنہیں اسلامی انتہا پسندی کے خلاف اقدامات کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تاریخی طور پر سنکیانگ کہے جانے والے اس دور دراز چینی خطے کو اب سرکاری طور پر زنجیانگ کہا جاتا ہے اور یہاں ترک نسل کے مسلمانوں کی اکثریت ہے. وہاں کے مسلمانوں پر یہ پابندیاں ہیں کیا؟ تفصیل کاشف قمر سے سنیے.
ان چینی اقدامات میں عوامی مقامات پر پردہ کرنے اور سرکاری ٹی وی دیکھنے سے انکار پر پابندی جیسے احکامات شامل ہیں. تاہم شاید سب سے حساس ہدایت یہ ہے کہ بقول چینی حکام غیر فطری طور پر لمبی داڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. سنکیانگ اویغور نسل کا آبائی گھر ہے جو روایتی طور پر مسلمان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ امتیازی سلوک کا سامنا کر رہے ہیں. سنکیانگ میں اویغوروں کی آبادی کل آبادی کا 45% ہے جبکہ ہان چائنیز 40% ہیں. گزشتہ کچھ برسوں میں علاقے میں خونی جھڑپیں بھی دیکھی گئی ہیں. سنکیانگ کی حکومت پرتشدد واقعات کا ذمہ دار مسلمان شدت پسندوں اور علیحدگی پسندوں کو قرار دیتی ہے, جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ شورش چینی ریاست کی جابرانہ پالیسیوں کا رد عمل ہے اور نئے اقدامات اویغر لوگوں کو شدت پسندی کی جانب مزید دھکیل سکتے ہیں. اگرچہ سنکیانگ میں اس طرح کی پابندیاں پہلے بھی نافذ تھیں, لیکن اب نئی پابندیوں کی خلاف ورزی کو قانونی طور پر قابل سزا جرم قرار دے کر لاگو کر دیا گیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ نئے قوانین کے مطابق درج ذیل اقدامات پر پابندی ہوگی. بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیجنے کی اجازت نہ دینا, خاندانی منصوبہ بندی کے چینی قوانین کی خلاف ورزی یا ان پر عمل نہ کرنا, ریاست کی جانب سے جاری کی گئی قانونی دستاویزات کو جان بوجھ کر ضائع کرنا اور صرف مذہبی طریقے کے مطابق شادی کرنا. آج سے نافذ ہونے والے نئے ضوابط کے مطابق پورے جسم کے پردے بشمول چہرے کا نقاب کرنے والوں کو عوامی مقامات جیسے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں میں داخل ہونے سے سرکاری ملازمین منع کریں گے اور ان کے بارے میں پولیس کو مطلع کریں گے. ان پابندیوں کو بیجنگ میں مرکزی حکومت کے قانون سازوں نے منظور کیا ہے اور اب انہیں سنکیانگ کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس سے قبل چینی حکام کی جانب سے اویغوروں کو پاسپورٹ جاری کرنے پر پابندی عائد کرنے جیسے اقدامات بھی اٹھائے جا چکے ہیں. چین نے سن 1949 میں مشرقی ترکستان کی ریاست کی آزادی کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے دوبارہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد سے بڑی تعداد میں یہاں ہان نسل کے چینیوں نے نقل مکانی کی ہے. اویغوروں کو خدشہ ہے کہ اس نقل مکانی سے ان کی روایات اور ثقافت ختم ہو جائے گی.
چین کے علاقے سنکیانگ میں مسلمانوں کو لمبی داڑھی اور نقاب پر پابندیوں کا سامنا, تفصیل بتا رہے تھے کاشف قمر. میں نے اس موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پوچھا کہ یہ پابندیاں لگا کر چینی حکومت حاصل کیا کرنا چاہتی ہے.
آپ چائنا کا لیسن لے لیں. چائنا نے تبت پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ ریسٹرکشنز انہوں نے کئی لگا دی بدھیس کے اوپر, دلائی لاما کو بھگا دیا, انڈیا میں رہتے ہیں. تو تبت میں تو اس طرح کا انریسٹ نہیں ہوا ہے. تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس جس طرح سے اس کا اپروچ ہے جس میں پبلک بھی شمار ہو جاتی ہے کس حد تک میری ایک چائنیز اسٹوڈنٹ ہے, اس کے رشتے دار وہاں پر جو ہے سو انٹیلیجنس گیدرنگ کے آپریشنز وغیرہ میں شمار ہے, اور وہ بتاتی ہے کہ بہت بڑا مطلب کمپیوٹر سرویلنس ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کا. وہاں پر ایک ملک ہوا تھا چند مہینوں کے لیے 1949 میں, جس کا نام تھا ایسٹ ترکستان. تو چائنا جب آزاد ہوا 1949 میں تو یہ بھی الگ سے ایک ملک بن گیا تھا ایسٹ ترکستان, لیکن چائنا نے فوراً اس کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب کشمیر میں جنگ ہو رہی تھی انڈیا پاکستان کی 1948 میں, ان چند مہینوں کے بعد یہ ایسٹ ترکستان پہ چائنا نے قبضہ کر لیا. اور جب سے مسلسل اس زمانے میں وہاں پر اویگر جو ہے, اویگر ان کی ایتھنیسٹی ہے اور وہ ڈومیننٹ ہوا کرتے تھے, لیکن پچھلے کہیے کہ آپ 60 سال سے انہوں نے ہان چائنیز جو نان مسلم چائنیز ہوتے ہیں ایتھنیکلی, ان کو وہاں پہ مسلسل مائگریشن کروا کر 40% ہو گئی ہے ان کی آبادی. اور جو بڑے بڑے شہر میں کافی ڈیولپمنٹ بھی ہوا ہے وہاں پر, لیکن وہ ڈیولپمنٹ کے وجہ سے جابز جتنے بھی کریٹ ہو رہے ہیں وہ سارے جابز چائنیز کو جاتے ہیں. اور اویگر تو اویگر کا وہی حال ہوا ہے جو کشمیریوں کا ہوا ہے, یعنی وہ اپنے اسٹیٹ میں دھیرے دھیرے ان کی میجورٹی ختم ہوتے جا رہی ہے. ایک دوسری چیز ان کی کلچرل آٹونومی ختم ہو رہی ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ خود اپنے ہی اسٹیٹ میں غریب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ساری دولت خان چائنیز کو جا رہی ہے, بیوروکریٹک جاب, گورنمنٹ جاب, پرائیویٹ سیکٹر. تو پچھلے 5-6 سال سے کافی وہاں پر پروٹیسٹ چل رہے ہیں. لاسٹ ایئر 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے یہ کہتے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں. اور جو طالبان ہیں وہ کئی بار زنجانگ پروونس میں بھی جا کر وہاں پہ آپریشنز کرنے کی کوشش کی ہیں. حالانکہ پاکستان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں چائنا کے, لیکن یہ اویگر کا مسئلہ کبھی وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ چائنا مسلمانوں پہ وہاں پہ اتنا ریپریشن کر رہا ہے, اور چائنا بہت ڈرتا ہے کہ
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ یہ جو کچھ مسلمانوں کی طرف سے یہ جو سو کالڈ جہاد کا راستہ اختیار کیا گیا ہے, القاعدہ جیسی تنظیمیں بنی ہیں, دولت اسلامیہ جیسی تنظیمیں بنی ہیں, اور ایک یہ عالمی سطح پر ایک الائنس آپ کو کچھ لوگوں میں نظر آتا ہے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں حملے کرتے ہیں, کیا یہ جو سنکیانگ اس سرکل کے اندر آ سکتا ہے؟
آلریڈی آ گیا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے وہ جو بامبر کا یاد ہے آپ کو, جو نیو ایئر بامبر کہہ رہے تھے استنبول میں, جس نے کئی لوگوں کو باہر میں جا کے مارا, وہ انہی ایتھنیسٹی سے تھا, وہ ایسٹ ترکمنستان سے. تو ان کی جو زبان ہے وہ بھی ترکیش ہے. آج کل ترکی سے کافی تعلقات بڑھ گئے ہیں, ترکی میں آنا جانا, اگر آپ کونیا شہر جائیں گے ترکی میں تو وہاں پہ آپ کو ہزاروں اویگر ریفیوجیز, ٹریولرز, بزنس مین, اسٹوڈنٹس ملیں گے. تو ترکی کے ساتھ بھی تعلقات کافی بڑھ گئے ہیں اویگر کمیونٹی کی. وہ اپنے آپ کو بیسکلی سینٹرل ایشین سمجھتے ہیں, وہ چائنیز نہیں سمجھتے. اور وہاں پر بھی ایسے کافی گروپس ہیں, وہاں پہ حزب التحریر کافی ایکٹیو ہے, وہاں پہ وہابی ٹائپ گروپس آنے لگ گئے ہیں. اس وجہ سے وہ ہوم اسکولنگ اور یہ جو پردہ اور داڑھی جو بین کر رہے ہیں, وہ سب جو نئے سلفی شروع ہو جاتے ہیں نا, پہلی وہ لمبی داڑھی شروع کر دیتے ہیں, مونچھ شیو کر لیتے ہیں, اور پھر بیویوں کو اپنے وہ برخے میں پردے میں ڈالتے ہیں. تو وہ بیسیکلی جو ویزیبلٹی ہے وہابی اور سلفی موومنٹس کی, اس کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چائنا کا ریلیجن کے ساتھ بالکل کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں رہا. 1949 سے جب سے وہ آزاد ہوا ہے وہ بالکل کمیونسٹ اور ایتھیسٹ سے, آفیشیل پالیسی ایتھیسٹ ہے.
امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی سے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. آئیے اب چلتے ہیں لاطینی امریکہ, جہاں کے ملک پیراگوئے میں کانگریس کی طرف سے صدر کو دوبارہ انتخاب لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق ایک بل کی منظوری پر احتجاج کرنے والے مظاہرین نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی. حزب مخالف کے مطابق مظاہروں کے دوران گولی لگنے سے ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی. اس بل کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کے جمہوری ادارے کمزور پڑ جائیں گے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار. رپورٹ کا آغاز
پیراگوئے پیراگوائی کے صدر ہوریسیو کارٹس کو دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق مجوزہ بل کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے ملک کی کانگریس کی عمارت کو آگ لگا دی اور توڑ پھوڑ کی. ان مظاہروں کے عینی شاہد برطانوی فری لانچ صحافی لوری بلیئر نے اس حوالے سے بتایا.
مظاہرین نے کانگریس کی عمارت کے باہر ٹائر جلائے اور اس کے گرد نصب باڑ کو توڑتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو گئے, جس پر وہاں موجود پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیاں چلائیں اور آنسو گیس کا استعمال کیا.
مقامی میڈیا کے مطابق اس دوران بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے, جن میں مظاہرین کے علاوہ سیاستدان اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. پیراگوائے میں 35 برس کی آمریت کے بعد 1992 میں جو نیا آئین مرتب کیا گیا تھا اس کے مطابق صدر صرف ایک بار ہی 5 برس کی میعاد کے لیے منتخب ہو سکتا ہے. موجودہ صدر ہوریسیو کارٹس کی میعاد 2018 میں ختم ہو رہی ہے اور وہ دوبارہ انتخاب لڑنا چاہتے ہیں, جس کے لیے وہ اس آئینی پابندی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اس بل کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس بل سے ملک کے جمہوری ادارے کمزور پڑ جائیں گے. صحافی لوری بلیئر کے مطابق کانگریس کے اس اقدام کی بڑے پیمانے پر مخالفت کی جا رہی ہے.
وہاں دراصل صدر پر نہیں بلکہ ان کے منصوبوں, ان کی جماعت اور ان کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں کافی بد اعتمادی اور خدشات پائے جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ پیراگوئے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے. کانگریس کے اس اقدام پر بہت سخت مزاحمت سامنے آ رہی ہے, نہ صرف بائیں بازو کی جماعت کی جانب سے بلکہ دائیں بازو اور ان کی اپنی جماعت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے.
حزب مخالف کے ایک رہنما نے بتایا کہ مظاہروں کے دوران ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. میڈیا نے مظاہروں کی ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں انہیں گزشتہ رات کانگریس کی عمارت کی کھڑکیاں توڑتے اور عمارت کے اندر آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. آئین میں ترمیم کے لیے کانگریس کے دونوں ایوانوں سے اس بل کی منظوری ضروری ہے, جہاں صدر کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہے. اس دوران ایوان کے صدر نے ایک بیان میں کہا کہ اس سلسلے میں جو اجلاس ہونے والا تھا وہ اب نہیں ہوگا اور اس پر فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. انہوں نے لوگوں سے پرامن رہنے کی بھی اپیل کی. پیراگوائے 1945 سے لے کر 1989 تک عامر جنرل کے ماتحت تھا, جنہوں نے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا. 1992 میں نئے آئین کے بعد جدید حکومت کا قیام عمل میں آیا, لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس کے جھگڑوں اور کئی بار ناکام بغاوتوں کے سبب ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکا.
پیراگوئے میں پرتشدد مظاہرے, تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار. آئیے اب کچھ ذکر کریں پاکستانی سیاست کا. پاکستان کی ایک اہم اور بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی. پاکستانی سیاست کی حالیہ صورتحال اور ماضی کے پس منظر میں اس ملاقات کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں. میں نے اسی بارے میں پارٹی کے ترجمان نعیم الحق سے بات کی اور پوچھا کہ یہ ملاقات کس کی خواہش اور درخواست پر ہوئی.
یہ ہماری جانب سے یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ ملاقات ہو, اور کیونکہ افغانستان کا بارڈر جب بند کیا گیا تو اس وقت پختون خان میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے, تجارت کے حوالے سے, ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے حوالے سے, اور افغان ریفیوجیز کے حوالے سے. اور اس وقت خان صاحب چاہ رہے تھے کہ پاکستانی افواج کے چیف ہیں ان سے بات ہو جائے تاکہ کلیئرٹی آ جائے, کیونکہ وہ سارے مسائل ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت پر کے سر پر گر رہے تھے اور ہم اس کا ایک حل تلاش کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال اس وقت یہ میٹنگ ممکن نہیں ہو سکی, تو یہ میٹنگ کل ہوئی, بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی, اور اس پر ان تمام امور پر بات ہوئی, افغانستان کے ریفیوجیز پر بات ہوئی, تجارتی معاملات پر بات ہوئی افغانستان کے ساتھ, جو رد الفساد کی جو ایکسرسائز ہے جس میں ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا کی, وہ پاکستانی افواج کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے, اس پر بات ہوئی, اور مجموعی طور پر بین الاقوامی اور قومی امور پر ایک گفتگو رہی جو ایک گھنٹے تک جاری رہی.
اچھا نعیم صاحب, ویسے تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جو آپ کی پارٹی کے جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اگر ان کو ملنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب تو ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, وہ کس حیثیت سے آرمی چیف سے مل رہے ہیں؟ کیونکہ جب سیاسی لوگ آرمی چیف سے ملتے ہیں تو اس سے ایک غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ یہ کیوں مل رہے ہیں۔
پاکستان میں تو ہمیشہ روایت رہی ہے کہ جو عسکری جو قائدین ہوتے ہیں ہمارے وہ سول قائدین سے ملتے رہتے ہیں۔ کل ہی شہباز شریف صاحب کی اور کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے لاہور میں۔
لیکن شہباز شریف تو کیونکہ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں نا، وہ ایک عہدے پر ہیں، آپ کے پرویز خٹک صاحب ایک عہدے پر ہیں، وہ ملتے ہیں ان سے، اور آپ نے جیسے جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ سیاستدان ملتے رہے، تو یہ 90 کی دہائی میں تو کافی یہ ہوتا تھا کہ سیاستدان ملتے تھے اور اس طرح کی ملاقاتوں کی وجہ سے حکومتیں گرتی اور بنتی رہتی تھیں، پھر سیاستدانوں نے یہ طے کیا کہ نہیں یہ سارے معاملات ہمیں آپس میں طے کرنے چاہیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی، مطلب لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ کسی نئے احتجاج کی طرف پی ٹی آئی جا رہی ہے اس وجہ سے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟
کوئی بات نہیں، بلکہ خان صاحب نے آج ہی ایک جرنل کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس نے جب پوچھا ان سے کیا بات ہوئی تو خان صاحب نے صرف ایک جملہ کہا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جنرل صاحب پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں یہاں پہ آپ کی خدمت یہ کروں کہ آپ جس مشورے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، 90 کی جو آئی تھی اس وقت یہ حالات نہیں تھے پاکستان میں جو آج کل ہیں۔ 9/11 سے پہلے کی بات تھی، پاکستانی افواج کی جو قیادت ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھی جب تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر دستخط کیے تھے ایک پلان پر، ایکشن پلان پر، ٹھیک ہے؟ میں بھی وہاں موجود تھا، جب رحیل شریف صاحب تھے پارٹی کی قیادت کی، ہماری تمام پارٹیوں نے مل کر، تو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ مشترکہ جنگ جس میں پاکستانی افواج اور پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے۔
اچھا نعیم صاحب، یہ بتائیے کہ کیا پاناما پیپرز کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی؟
نہیں، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق پارٹی کے چیئرمین عمران خان اور فوج کے سربراہ کے درمیان ملاقات پر بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے شہر ملتان میں قائم کیے جانے والے اپنی طرز کے پہلے خواتین کی داد رسی کے مرکز میں دو روز قبل باقاعدہ طور پر پہلا کیس درج کیا گیا ہے۔ درخواست گزار ملتان کی رہائشی ایک بیوہ خاتون نے 5 افراد کے خلاف اغوا اور تیزاب پھینکنے کا الزام لگایا ہے۔ مرکز میں ان کی داد رسی کیسے کی جائے گی، اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
خواتین کے خلاف تشدد کا کوئی واقعہ ہو یا ان کے حقوق کی پامالی کی گئی ہو، اس کی شکایت کے لیے انہیں تھانے سے لے کر ہسپتال اور کچہری تک کے چکر لگانا پڑتے ہیں، مگر ملتان میں حال ہی میں قائم کیے جانے والے خواتین کے دادرسی کے مرکز کے ذریعے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی پہلی کاوش پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی ہے۔ شکایت سننے سے لے کر فرسٹ ایڈ، طبی معائنے، نفسیاتی کاؤنسلنگ، پولیس رپورٹنگ اور تفتیش تک تمام تر سہولیات متاثرہ خواتین کو ایک ہی چھت کے نیچے مہیا کی جائیں گی۔ 3 روز قبل اس مرکز میں قائم کیے جانے والے خواتین کے تھانے میں ایک خاتون کی درخواست پر پہلا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تھانے کی انچارج نرمین نے بتایا کہ درخواست گزار ایک روز قبل ان کے پاس آئی تھیں۔
یہ تھانہ اور دونوں چیزیں ایک ہی بلڈنگ میں ہیں، نیچے پروٹیکشن سینٹر ہے، اوپر سے تھانہ ہے۔ تو پہلے یہ نیچے سے ان کے سارے انہوں نے ہارنہ لیا ہے، اس کے بعد لیگل رائے کے بعد جو ہے ہمارے پاس بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ پہلے آلریڈی میڈیکل اپنا کروا آئی۔
درخواست گزار خاتون نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مرکز کی کارکردگی اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ان کا نام اور کیس کی تفصیلات نہ ظاہر کرنے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو مبینہ طور پر ملزمان کی طرف سے فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ خواتین کی دادرسی کے مرکز کا مقصد بھی اسی قسم کی خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ پنجاب کے اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان صوفی نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسی صورتحال میں خواتین کو پناہ بھی فراہم کی جائے گی۔
ہم ان کو سینٹر کے اندر تو نہیں، لیکن ہم نے اپنے باہر ارینج کیے ہوئے ہیں، جو ہم ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ہم کہاں پہ بھیجتے ہیں، پروٹیکشن جو پروٹیکشن آرڈر بھی وہ سیک کر سکتی ہیں، کیونکہ وومن پروٹیکشن ایکٹ جو ہے امپلیمنٹ ہو گیا، تو اگر وہ پروٹیکشن سیک کریں گی اور فیملی کورٹ از لائبل ٹو گیو دا ججمنٹ، یو نو دا کیس ٹو ہیئر دا کیس ود ان 7 days، اور اس کے 30 days to 60 days میں انہوں نے فیصلہ دینا ہے، اور اتنی دیر تک وہ رہ سکتی ہیں وہاں پہ، اور اگر اس کے بعد ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم ان کو پروٹیکشن آرڈر بھی دے دیں گے کہ جس کے تحت جن کے اوپر مقدمہ ہے دے ہیو ٹو اسٹے اوے فرام ہر ان اے سرٹن ڈسٹینس، اور اگر وہ اس کو بریچ کرتے ہیں تو پھر 6 مہینے کی قید ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی.
سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ مرکز کے کھلنے کے ایک ہفتے کے اندر وہاں مختلف نوعیت کے 18 سے 19 کیسز آ چکے ہیں، تاہم باقاعدہ طور پر درج ہونے والا یہ پہلا کیس تھا. خواتین کی دادرسی کے اس مرکز پر مصالحتی مرکز بھی موجود ہے، اور سلمان صوفی کے مطابق خواتین کسی بھی قسم کے مسئلے پر وہاں رجوع کر سکتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مرکز پر دو ایسی خواتین بھی آئی تھیں جن کا گھر پر جھگڑا ہوا تھا، جن کے درمیان مصالحت کروائی گئی اور اب وہ گھر واپس جا رہی ہیں. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ یہاں آنے والے اس پہلے کیس کو کیسے نمٹایا جاتا ہے. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
قبائلی علاقے پارا چنار کے مختلف دیہاتوں میں آج ان 24 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے جو گزشتہ روز ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. اس کی تفصیل پروگرام میں کچھ دیر کے بعد. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے. آفس کا بادشاہ کون ہے؟
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا، تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان تیسرا T20 انٹرنیشنل آج پورٹ آف اسپین میں کھیلا جائے گا. 4 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہے. برج ٹاؤن میں ہونے والا پہلا T20 پاکستان نے 6 وکٹوں سے جیتا، اور پورٹ آف اسپین میں ہونے والے دوسرے میچ میں بھی پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 3 رنز سے ہرایا تھا. سری لنکا نے بنگلہ دیش کو کولمبو میں ہونے والے تیسرے ون ڈے میں 70 رنز سے شکست دے دی ہے. میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 280 رنز بنائے. کپتان اوپل تھرنگا 35، مینڈس 54 اور پریرا 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. مطلوبہ ہدف 281 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 45 اوور میں 210 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی. میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سیمی فائنل میں روجر فیڈرر نے نک کیرگیوس کو شکست دی کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. آج کا پہلا سیمی فائنل رافیل نڈال نے فیبیو فونینے کو ہرا کر جیت لیا. فونینے 10 سالوں میں پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچنے والے پہلے انسیڈیڈ پلیئر ہیں. کل ہونے والے فائنل میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے ٹائٹل کی جیت کے لیے میچ روایتی حریف فیڈرر اور نڈال کے درمیان کھیلا جائے گا، اور نڈال کی جیت کی صورت میں یہ ان کا پہلا میامی ٹائٹل ہوگا. اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل آج برطانیہ کی یوہانا کونٹا اور ڈینمارک کی کیرولائن واسنیاکی کے درمیان ہے. اگر کونٹا یہ ٹائٹل جیت جاتی ہیں تو وہ ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 7ویں نمبر پر آ جائیں گی. سکاٹش لیگ میں فٹ بال کلب ایبرڈین نے ڈانڈی کو 7-0 سے شکست دی، اور سیلٹک کو پریمیئر شپ چیمپئن بننے کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا. سیلٹک کی ٹیم رواں سیزن کے 29 میچز میں ناقابل شکست رہی ہے، اور کل ہونے والے میچ میں ہرٹس کی شکست کی صورت میں سکاٹش لیگ ٹائٹل سیلٹک کا ہوگا جو لیگ میں ٹاپ پر ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ ویسٹ بروم سے ہے، لیکن کپتان وین رونی جو گھٹنے کی انجری کی وجہ سے مینچسٹر یونائیٹڈ کے لیے گزشتہ 4 میچ نہیں کھیل پائے تھے، ویسٹ بروم کے خلاف آج کا میچ کھیل رہے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کی سبا ناز نے، اور سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہونے والی حالیہ مردم شماری میں ایک ایسے شخص کے بارے میں انکشاف ہوا ہے جس کے ہاں 54 بچوں کی پیدائش ہوئی، یعنی جن کے 54 بچے ہیں. اس خبر کی تفصیل اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ آنے کو ہے، لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے سنیے.
چین کے صوبے سنکیانگ میں اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مہم کے طور پر نئی پابندیاں متعارف کروائی گئی ہیں، جس میں غیر فطری طور پر لمبی داڑھیاں رکھنے، عوامی مقامات پر پردہ کرنے اور سرکاری ٹی وی دیکھنے سے انکار پر پابندی جیسے اقدامات شامل ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے پاڑا چنار کے مختلف دیہاتوں میں آج 24 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے، جبکہ شہر میں سوگ کی کیفیت ہے. پیراگوئے کے صدر ہوراشیو کارٹس کو دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق ایک بل کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے ملک کی کانگریس کانگریس کو ہی نظریں آتش کر دیا. حزب اختلاف کا کہنا ہے ان مظاہروں میں ایک نوجوان سرگرم کارکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے خاوند کے پاس کروڑوں ڈالرز کے اثاثے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیروین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے پارا چنار کے مختلف دیہاتوں میں آج ان 24 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے جو گزشتہ روز ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. شہر میں آج مکمل سوگ رہا. اس واقعے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی ہلاک ہوئے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
میتیں کل رات دیر سے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو پہنچا دی گئی تھیں لیکن ان کی تدفین آج صبح کی گئی ہے. کل رات دیر تک مقامی لوگوں نے میتیں پولیٹیکل انتظامیہ کے کمپاؤنڈ کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا تھا. مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز دھماکے کے بعد جب غمزدہ لوگ احتجاج کر رہے تھے تو اس وقت ایف سی کے اہلکاروں نے فائرنگ کی تھی جس میں 4 افراد زخمی ہو گئے تھے. آج گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر کو مقامی رہنماؤں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جس کے بعد ایف سی کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے جنہوں نے گزشتہ روز مظاہرین پر فائرنگ کی تھی. مقامی رہنما شبیر ساجدی نے بی بی سی کو بتایا کہ آج اعلی حکام سے مذاکرات بظاہر تو کامیاب رہے ہیں لیکن وہ ان یقین دہانیوں پر عمل درآمد دیکھنا چاہتے ہیں.
مطلب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے اندر جو برداشت مادہ تھا وہ ختم ہو گیا. ہم روز روز تو جنازے نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہمارا ان لوگوں سے جو حکام بالا ہے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو سہولت کار کرم ایجنسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھائیں, ان پہ سختی کریں. یہ مطلب جو سہولت کار ہے اگر ان کو آپ وی آئی پی پروٹوکول دے دیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
گزشتہ روز پاڑا چنار کے مرکزی بازار میں ایک کار بم دھماکے میں 24 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. 34 زخمیوں کو گزشتہ روز پشاور منتقل کر دیا گیا تھا. پاڑا چنار میں آج بازار اور کاروباری مراکز مکمل بند رہے اور ٹریفک معطل رہی. شہر میں سوگ تھا جہاں جگہ جگہ لوگ فاتحہ خانی اور مرحومین کے لیے قرآن خانی کرتے رہے. کرم ایجنسی سے منتخب رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری کا تعلق بھی پاڑا چنار سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ احتجاجاً آج گورنر اور دیگر حکام سے ملاقات کے لیے نہیں گئے.
اس طرح ہے نا کہ عام پہ جو ذمہ دار ہے وہ بالکل مطلب پولیٹیکل انتظام میں ہے, گورنر کے پی کے ہے اور ساتھ ہی جو ایف سی کی کرنل ہے اور ایل جی ایف سی ہے بلحصار والا, یہ ساری ذمہ داری ان پہ آتی ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی سیکیورٹی ذمہ داری ہے یا مطلب بارڈر مینجمنٹ یہ ان کے مطلب اندر آتا ہے. ہمیں تو مطلب آرڈر میٹنگ میں بھی نہیں بٹھاتے. ہمیں تو مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں, باقی یہاں پہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں جو مطلب تحفظات بھی افسوس بھی اس بات کی ہے کہ پورے سراؤنڈنگ ایریا میں پارا چنار میں جتنی بھی آپ چیک پوسٹ سے دیکھیں لیبیز کے ہیں یا ایف سی کے ہیں, روزمرہ زندگی میں لوگوں کو تنگ کرنا اور مطلب بڑی بڑی قطاریں مطلب گاڑیوں کی لگی ہوئی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ این ایس سی چیک کر فلانا فلانا, اس کے باوجود جب ایک کار مطلب سٹی میں ان ہوتا ہے نا تو سوال نشان بنتا ہے یہ کہاں سے آ گیا.
ان کا کہنا تھا کہ گورنر وزیر داخلہ اور ایف سی کے حکام کی جانب سے وعدے کیے جاتے ہیں اور ایسے واقعات کے نوٹسز بھی لیے جاتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا. پھر چند ماہ بعد کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. پاڑا چنار میں 2 ماہ میں یہ دوسرا بڑا دھماکہ ہوا ہے. جنوری کے مہینے میں سبزی منڈی میں دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد شدت پسند تنظیم داعش نے پمفلیٹ تقسیم کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ پاڑا چنار سمیت دیگر چند علاقوں میں مزید حملے کریں گے. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
ادھر کوئٹہ میں طلباء نے گریجویشن کلاسز کے ضمنی امتحانات کی فیسوں میں اضافے اور یونیورسٹی میں طلباء کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
اس مظاہرے میں مختلف تعلیم اداروں کے طلباء نے شرکت کی. یہ مظاہرہ ضمنی امتحانات میں فیسوں میں اضافے اور بلوچستان یونیورسٹی سے طلباء کی گرفتاریوں کے خلاف کیا گیا. اس موقع پر طلباء نے یہ نعرے لگائے. مظاہرے میں شریک طلباء کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کی فیسوں کے علاوہ ضمنی امتحانات کی فیسوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کیا گیا۔
اس مظاہرے کے توسط سے بلوچستان یونیورسٹی میں جو فیس بڑھائی گئی 20,000 کے بجائے 40,000 ہوئی ہے نا، تو غریب اسٹوڈنٹ اس کو کیسے افورڈ کر سکیں گے؟ اور کل مختلف تنظیموں کے اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا، ان پہ تشدد کیا، تو کیا یہ تعلیمی اداروں میں یہ حق ہے کسی کو ایسے کرنے کا؟
دوسری جانب کالعدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی خواتین رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے تعلیمی ادارے جہاں سنگین مسائل سے دو چار ہیں، وہاں ان میں بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی بھی کی گئی ہے۔
بلوچ نوجوانوں کو باقاعدگی کے ساتھ تنظیمی سرگرمیوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ دہی علاقوں میں تعلیمی اداروں پر فورسز کی تعیناتی کو حق کئی کئی سال گزر چکے ہیں۔
کالعدم بی ایس او آزاد کی رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ تعلیمی اداروں میں سیکورٹی اہلکاروں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کر کے ریاست ان میں خوف راز کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر بلوچستان کا رخ کریں گے، لیکن اس وقت امریکہ چلتے ہیں، جہاں ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق پیدل چلنے والے افراد کی اموات میں تیزی سے اضافے کی ایک بڑی وجہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا سڑک پار کرتے ہوئے اسمارٹ فون کا استعمال ہے۔ یو ایس گورنرز ہائی وے سیفٹی ایسوسی ایشن کے خیال میں سن 2016 میں 6,000 افراد کی موت سڑک پر پیدل چلتے ہوئے ہوئی، جو گزشتہ 20 برسوں میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی۔
گزشتہ 6 برسوں میں ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جن عوامل کو مورود الزام ٹھہرایا گیا ہے، اس میں موبائل فون کا استعمال بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیدل چلنے والے افراد کی اموات میں اضافے میں ایک حالیہ عنصر کا اضافہ سڑک استعمال کرنے والے تمام صارفین میں اسمارٹ فون کے استعمال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرائیورز اور پیدل چلنے والے افراد دونوں کی توجہ ہٹانے کی وجہ ہو سکتا ہے۔ دیگر عوامل میں بہت زیادہ ڈرائیونگ، پٹرول کی کم قیمتیں اور ورزش کے لیے زیادہ چلنا اور ماحولیاتی وجوہات شامل ہیں۔ الکحل بھی کسی حد تک ان اموات کی ذمہ دار ہے۔ 34% پیدل چلنے والے اور 15% ڈرائیور کسی حادثے کا سبب بنے جب وہ نشے کی حالت میں تھے۔ یہ رپورٹ 2016 کے پہلے 6 ماہ کے دوران تمام ریاستوں سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کی رائل سوسائٹی فار پریونشن آف ایکسیڈنٹس کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں بھی موبائل فون خطرناک حد تک آپ کی توجہ دوسری جانب مبذول کرواتے ہیں۔ ادارے کے روڈ سیفٹی مینیجر نک لائٹ کا کہنا ہے کہ بہت سے نوجوان سڑک پار کرنے کے دوران فون کے استعمال کی وجہ سے خود کو زخمی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بات چیت کرنا، موسیقی سننا، ٹیکسٹ بھیجنا یا انٹرنیٹ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی شہروں میں سڑک پر اسمارٹ فونز کے استعمال کے حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ جرمنی کے شہر آگزبرگ میں ٹرام اسٹیشنوں پر سرخ اور سبز روشنیاں زمین پر لگائی گئی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کیا جا سکے جن کی توجہ اپنے موبائل فونز کی طرف ہے۔
تفصیل بتا رہے تھے اطہر قاسمی۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے خاوند کے پاس کروڑوں ڈالر کے اثاثے ہیں، تاہم یہ دستاویزات اثاثوں کی بالکل درست مالیت کے بجائے تخمینوں کی بنیاد پر پیش کی گئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں۔
اخلاقیات کے ضوابط کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اثاثے جات ظاہر کرے۔ ان دستاویزات میں وہ اثاثے دکھائے گئے ہیں جو سرکاری ملازمت شروع کرنے سے پہلے ان کے پاس تھے۔ ٹرمپ، صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے خاوند جیڈ کشنر کے پاس 24 کروڑ سے لے کر 74 کروڑ ڈالر مالیت تک کے اثاثے ہیں۔ اس میں ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل میں حصص شامل ہیں، جس سے ایوانکا کو گزشتہ سال 10 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ ڈالر کے درمیان آمدن ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دستاویز کے مطابق وائٹ ہاؤس کا دیگر عملہ بھی بے حد امیر ہے، لیکن خود صدر ٹرمپ اور نئے صدر مائک پینس نے ابھی تک اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے ہیں۔ امریکی صدور کی طویل روایت کے برخلاف صدر ٹرمپ نے ابھی تک اپنے ٹیکس کا ریکارڈ ظاہر کرنے سے بھی انکار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بے حد کامیاب لوگ ہیں، ان کے اثاثوں کی ساخت بے حد پیچیدہ ہے اور ان کے پاس متعدد ذیلی کمپنیاں، ٹرسٹ اور دوسری چیزیں ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے حالیہ ملازمین صدر اوباما کے دورے کے مقابلے پر کہیں زیادہ امیر ہیں۔ مالیاتی خدمات مہیا کرانے والے ادارے بلومبرگ کا اندازہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی کابینہ اور دوسرے اعلی حکام کے اثاثوں کی مالیت 12 ارب ڈالر سے تجاوز زیادہ ہو سکتی ہے۔ انتخابات میں صدر ٹرمپ کی فتح کے بعد سے ماہرین اخلاقیات ان کے بزنس کے بارے میں تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سے مفادات کا بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نصرت جہاں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا رخ کرتے ہیں جہاں مردم شماری جاری ہے اور اس دوران ایک ایسے شخص کے بارے میں پتہ چلا ہے جس کے ہاں 54 بچوں کی پیدائش ہوئی، ان بچوں میں سے 42 اب بھی زندہ ہیں۔ کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ۔
حالیہ مردم شماری میں بلوچستان میں ابھی تک جو ایک دلچسپ انکشاف سامنے آیا ہے وہ ایک شخص کے ہاں 50 سے زائد بچوں کی ولادت کا ہے۔ آجی عبد المجید مینگل نامی اس شخص کا تعلق بلوچستان کے ضلع نوشکی سے ہے۔ ان کی عمر اندازاً 70 سال ہے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈرائیور ہیں۔ اس وقت ان کی 4 بیویاں ہیں لیکن ان کی 2 بیویاں پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ ان کے بچوں میں سے اب تک 12 ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 42 زندہ ہیں، جن میں 22 بیٹے اور 20 بیٹیاں شامل ہیں۔ وہ بچوں کی بڑی تعداد پر خوش ضرور ہیں لیکن جوان بچوں کی بے روزگاری پر پریشان بھی ہیں۔
ہم 6 شادی کیا اور 42 بچے ہمارا۔ ہم بچوں کے ساتھ بہت خوش ہیں اور تعلیم والا ہے، سارے تعلیم والا، اس کا نوکری نہیں ملتا ہے، خرچہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
مردم شماری سے پہلے کوئٹہ شہر کے رہائشی جان محمد خلجی سب سے زیادہ بچوں کے والد ہونے کے دعوے دار تھے۔ جان محمد کے اب تک 36 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ جہاں مردم شماری میں اہم انکشاف سامنے آیا ہے، وہاں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بلوچستان کے بعض بلوچ آبادی والے علاقوں میں مردم شماری کی ٹیموں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ کمشنر شماریات پسند خان بلیدی اس کی وجہ سیکورٹی کے مسائل کو قرار دیتے ہیں۔
لیکن جہاں تک اوران اور تربت کا سوال ہے تو وہاں تھوڑی سی سیکورٹی اور لینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، تو اس حوالے سے ٹیمیں تھوڑے سے مختلف انداز میں ایک طرح سے کام کر رہی ہیں اور وہ سیکورٹی اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ان ترجیح ان کو محفوظ بناتے ہوئے پھر آگے بڑھتی ہیں۔
بلوچستان کے جن 15 اضلاع میں مردم شماری کا پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا ہے، انہی میں 31 مارچ سے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو جو ہر سنیچر کو دلی سے شکیل اختر بھیجتے ہیں۔
ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کے قیام کے بعد ریاست میں بھینس، مرغ اور بکرے کے گوشت کا کاروبار تقریباً پوری طرح بند ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ریاست میں گوشت کے کاروبار کی مالیت تقریباً 50,000 کروڑ روپے ہے اور اس میں 5 لاکھ لوگ روزگار سے منسلک ہیں۔ اس وقت صرف اتر پردیش ہی نہیں، پورے ملک میں ہر طرف بی جے پی کی گوشت کی پالیسی پر بحث ہو رہی ہے۔ بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی غیر قانونی مذبح خانوں پر پابندی عائد کر دے گی۔ سابقہ غیر بی جے پی حکومتوں کے دوران ریاست کے بیشتر مذبح خانے حکومتی عدم دلچسپی، بدعنوانی اور نااہلی کے سبب کام نہیں کر رہے تھے۔ قصبوں اور شہروں میں گوشت کے چھوٹے تاجر ایک طویل عرصے سے کسی لائسنس یا پرمٹ کے بغیر خود اپنے مقامات پر بھینس، بکروں اور مرغوں کو ذبح کر کے گوشت کی دکانوں پر فروخت کر رہے تھے۔ جدید مذبح خانوں کی تعمیر کے لیے ماحولیاتی ادارے نے جو ضوابط طے کیے ہیں وہ انتہائی سخت اور مہنگے ہیں، جن کے سبب حکومتوں نے نئے اور جدید مذبح خانے تعمیر کرنے سے گریز کیا اور گوشت کے کاروبار کے غیر قانونی طریقہ کار کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر کے بالواسطہ طور پر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ گزشتہ عشروں میں ریاست میں بڑی تعداد میں جدید طرز کے مکمل خودکار نجی سلاٹر ہاؤسز بھی وجود میں آئے، جو ہر برس ریاست سے 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے گوشت غیر ممالک کو برآمد کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ ایکسپورٹ سلاٹر ہاؤسز بھی ریاست کی نئی حکومت کے فیصلے کے بعد بند پڑے ہیں۔ گوشت کے برآمدکاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح کا ماحول اتر پردیش اور بھارت میں بنا ہوا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ گوشت کا کاروبار نہیں بلکہ کوئی جرم کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے بعد جھارکھنڈ ریاست میں بھی بعض مقامات پر گوشت کے فروخت کے تمام لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ راجستھان میں بھی کئی ہندو تنظیموں نے ہر طرح کے گوشت کی فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر گجرات میں ریاستی اسمبلی نے قانون میں ترمیم کر کے گوکشی کی سزا 7 برس سے بڑھا کر عمر قید کر دی ہے۔ غیر قانونی طور پر گائے ٹرانسپورٹ کرنے والے ٹرک کو ہمیشہ کے لیے ضبط کر لیا جائے گا اور ٹرانسپورٹروں کو 2,00,000 روپے کے جرمانے کے ساتھ 2 برس کی سزا بھی ہوگی۔ ریاست میں گوکشی پر پہلے ہی پابندی عائد ہے اور اس پر مؤثر طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت ہندوستان میں ہر مسئلے کا سبب گوشت ہے۔ یہاں ایک طویل عرصے سے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گوشت کھانے والے لوگ پرتشدد، بے رحم اور ناپاک ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سبزی خوری ایک پاک عمل ہے اور سبزی خور بہتر، رحم دل اور نیک انسان ہوتے ہیں۔ عام تاثر کے برعکس ہندوستان کے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد گوشت خور ہے۔ بیشتر ہندوؤں کی طرح مسلمان، عیسائی اور سکھ بھی عموماً گوشت خور ہیں۔ سبزی یا گوشت کھانا انفرادی معاملہ ہے اور اس کا تعلق شخصی آزادی سے ہے۔ کسی جمہوری ملک میں ایک گروپ کے مذہبی تصور کو آبادی کے دوسرے گروپ پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کون کیا کھائے گا اس کا فیصلہ ریاست نہیں کر سکتی۔ یہ بحث بھینس اور بکرے کے گوشت تک ہی محدود نہیں ہے، آنے والے دنوں میں مچھلی بازار اور انڈے کی فروخت بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ جمہوریت میں فیصلے اکثریت کے ووٹ سے ہوتے ہیں۔ حکومتیں اپنے اکثریت کے زور پر کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہیں، لیکن کسی جمہوری ملک میں کوئی حکومت کسی شہری کے انفرادی حق کو سلب نہیں کر سکتی۔ کوئی جمہوری حکومت کسی گروپ کے مذہبی تصورات کو کسی دوسرے گروپ پر مسلط کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جمہوری حکومتیں یہ طے نہیں کرتی کہ کس کو کیا کھانا ہے، کس کو کیا پہننا ہے اور کس کے تصورات کیا ہوں گے۔ جمہوریت میں فرد کی آزادی ہی سب سے مقدس تصور ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو سروس کا پروگرام سیر بین، جس میں اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، جو ہر سنیچر کو پیش کرتی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ہی لوز می نوٹ۔ کیا کنفیوژن ہے، یہ میں نہیں شاید سلمان کی رومر گرل فرینڈ یولیا کہتی ہوں گی۔
پہلا پیار ہے، پہلی بار ہے، جان کے بھی انجانا کیسا میرا یار ہے۔
رومرز تو یہ بھی ہے کہ سلو بھائی ایک بار پھر کترینہ کے ساتھ خاصے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فلم ٹائیگر زندہ ہے کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، لیکن اگر معاملہ گڑبڑ ہوتا تو اس ہفتے سلو کے بھانجے کی برتھ ڈے پارٹی میں خاندان کے فوٹو میں یولیا نہیں کترینہ ہوتی۔ ویسے گوسپس تو اور بھی بہت ہیں، سننا چاہیں گے تو آئیے چلیں میرے ساتھ بالی ووڈ کی سیر پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بپاشا اپنے پیارے پتی کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ منوج باجپائی کو کس سے ڈر لگتا ہے اور بالی ووڈ میں کس طرح ہو رہی ہے ویمن امپاورمنٹ؟ یہ لگانے والی ہے ورلڈ ٹور کے دوران، اور وہ بھی سلمان خان کے ساتھ۔ جی، بپاشا سلمان کے دبنگ ورلڈ ٹور میں شامل ہے۔ تو بپاشا جی، آپ تو جا رہی ہیں ورلڈ ٹور پر، لیکن آپ کے پتی پرمیشور کرن سنگھ گروور کا کیا ہوگا؟
نہیں، اس ٹور میں کرن نہیں ہوں گے، میں بہت مس کروں گی۔ ابھی تو ایک دم عادت ہو چکی ہے، سارا ٹائم ہم لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں، سو آئی ایم گونا مس ہم کوائٹ اے بٹ۔ اٹس ایکچولی ٹو ہیکٹک۔
The
सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है।
फिल्म सत्य, शूल, जुबैदा और अलीगढ़ जैसी फिल्में करने वाले अदाकार मनोज बाजपेयी का कहना है कि वक्त के साथ साथ बतौर एक्टर वो इवॉल्व हुए हैं। जी ये बात तो सभी जानते हैं कि आप बॉलीवुड के बेहतरीन फनकारों में से एक हैं, लेकिन क्या आपकी कोई ऐसी फिल्म है जिसे करके आप रिग्रेट कर रहे हो?
बैंक का लोन था मेरे पास में, और मैं एक ऐसे किसान का बेटा हूं जिसने अपने बाप को भागते हुए देखा है बैंक एम्प्लॉयज के डर से, क्योंकि ट्रैक्टर का लोन था, मेरे फादर चुका नहीं पा रहे थे। तो जब वो दूर से देखते थे गाँव में ना कि बैंक वालों की गाड़ी आ रही है, तो वो जाके छुप जाते थे। दैट लेफ्ट अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माई माइंड। तो मुझे जो है ना लोन से बड़ा डर लगता है। तो बैंक का जब लोन हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि घर के लिए लोन लिया था, तो उसको चुकाने के लिए मैंने एक दो फिल्में की थी। तो रिग्रेट नहीं करता हूं मैं, क्योंकि वो बैंक का लोन चुकाया था मैंने।
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं।
मजे में अदाकारा शबाना आजमी कहती हैं कि बॉलीवुड बहुत बदल चुका है। उनका कहना है कि आजकल बहुत सारी विमेन सेंट्रिक फिल्में बनने लगी हैं, ना सिर्फ बन रही हैं बल्कि पसंद भी की जा रही हैं। और फिल्में सोसाइटी में आने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करती हैं।
पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा हो रहा है कि हर उम्र के कलाकार के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स अवेलेबल हैं। आज से 10-20 साल पहले भी आप नहीं सोच सकते थे कि मेरी उम्र की औरत के लिए कोई सब्सटेंशियल पार्ट्स हिंदी सिनेमा में हो सकते थे। 30 साल की उम्र में एक लड़की का करियर खत्म हो जाता था, आज तो ऐसा लगता है कि 30 साल उसकी शुरुआत है। एंड एवरी काइंड ऑफ रोल इज अवेलेबल फॉर एवरी एक्टर ऑफ एवरी एज।
इंतहाई खामोश तबीयत, इंटेंस लुक और एक्शन के माहिर हैं अजय देवगन। अजय देवगन जिस कन्विक्शन के साथ एक्शन वाले और इंटेंस रोल निभाते हैं, उतनी ही खूबसूरती से रोमांटिक रोल्स भी करते हैं। बॉलीवुड के किंग है शाहरुख खान और बॉक्स ऑफिस के बादशाह हैं सलमान, तो इंडस्ट्री के ओमकारा हैं अजय देवगन, जो काफी खामोश तबीयत के मालिक हैं, लेकिन स्क्रीन पर आते हैं तो सिंघम का रूप धार लेते हैं। अजय देवगन अब कॉमेडी के भी माहिर हो चुके हैं, तो अजय कैसे कर लेते हैं सब कुछ?
एंड द बॉटम लाइन इज के ऑडियंस अगर 250 रुपए और 300 रुपए की आज जो टिकट हो गई है, इफ दे स्पेंड एंड गो टू द थिएटर्स, दे वांट टू गेट एंटरटेन्ड, दे डोंट नॉट वांट टू अंडरस्टैंड गेट एजुकेटेड ऑन क्लास सिनेमा एंड थिंग्स लाइक दिस। एंटरटेनमेंट कैन बी कॉमेडी, एक्शन, इमोशंस, एनी विच वे, बट दैट एंटरटेनमेंट कनेक्टिविटी शुड बी देयर। सो द बॉटम लाइन इज दैट इफ यू वर्क टुवर्ड्स इट, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू फेल।
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, से गुजर जाना है, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार।
एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 1991 में रिलीज होने वाली फूल और कांटे में जब अजय दो बाइक्स पर सवार होकर आए, तो यंग लड़कों को उनका स्टाइल भाग गया।
मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं।
जब पापा एक्शन डायरेक्टर हो तो अजय को एक्शन सीन से क्यों डर लगेगा? दिलवाले और विजय पथ से लेकर चाहे वो ओमकारा हो या सिंघम, एक्शन ही अजय की फिल्म का थीम हुआ करता था।
आता माजी सटक लिए।
अजय के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ कमर्शियल फिल्में ही करते हैं।
या बट आई थिंक ग्रेप्स आर सार देयर, नो, पीपल हु कांट डू दैट देमसेल्व्स विल से दैट दिस इज नॉट द राइट सिनेमा। यू कांट रॉन्ग द ऑडियंस। अगर आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ का धंधा किया है, 100 करोड़ लोगों ने जाके पिक्चर देखी है आपकी, 70-80-50 करोड़ ने आपकी पिक्चर देखी है, तो आपके बोलने का मतलब ये है कि वो सब बेवकूफ है। जो उनको पसंद है आपको वो बना के देना पड़ेगा, वरना फिर आप अपने लिए पिक्चर बनाइए, घर पे देखिए। व्हाई यू टॉर्चरिंग द ऑडियंस।
Oh,
सनम तूने।
हेलो डैडी, मैं अजय बोल रहा हूँ।
बोल मेरे लाल।
आपका लाल पीला हो चुका है क्योंकि इस 2% के मैनेजर ने मेरा चेक फाड़ दिया।
क्या चेक फाड़ दिया? मैं अभी आता हूँ।
यू कम सून डैड।
इंडस्ट्री में उनके गिने चुने दोस्त हैं, जिनमें अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और रोहित शेट्टी हैं, जिनके साथ वो कई फिल्में कर चुके हैं। इन फिल्मों में गोलमाल की फ्रेंचाइज भी शामिल है।
एक तालमेल भी हो जाता है, एक दोस्ती भी है। और रोहित ये भी समझता है कि मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, क्या करना है, मुझे रोहित पर पूरा भरोसा है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है।
तू कभी सोमनाथ जी से मिला है?
जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी।
मैं सोमनाथ हूँ, बोल।
पिछले कुछ सालों से अजय देवगन सीक्वल फिल्मों में नजर आ रहे हैं। गोलमाल रिटर्न हो या सिंघम, उन्हें एक्शन फिल्मों के साथ साथ कॉमेडी फिल्मों में बहुत सक्सेस मिल रही है।
इंटेंशन ये होती है कि आप हर चीज और बेटर करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, इसलिए सीक्वल बनती है। अगर आपकी पहली नहीं चलती है तो सीक्वल बनती नहीं। तो जब सीक्वल बनती है, इसका मतलब आपकी पहली लोगों को फिल्म आप लोगों ने अप्रिशिएट की, तो यू आर कॉन्शियस कि आप हर चीज और बेटर करें।
देवगन की ऑफ स्क्रीन हीरोइन काजोल हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में शादी की थी, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में किसके साथ काम करना पसंद है?
जब भी कोई मुझसे पूछता है कि who are you most comfortable with, मैं कहता हूँ कि बेबू, बिकॉज मैं तब से जानता हूँ उसको, और एंड वी शेयर अ ग्रेट रैपो। सो ऐसा नहीं है कि यू टॉकिंग टू अ हीरोइन और कि यू नो, या हम एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी बोल सकते हैं।
कीमत मानियो रे, नैनो कीमत सुनियो, नैनो कीमत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे।
तकरीबन 22 साल से बॉलीवुड में कदम जमाए रखने वाले अजय देवगन को क्या हिट या मिस से कोई फर्क पड़ता है?
उसके बारे में सोचते नहीं हम। प्रेशर तो होता है फिर भी कि यू नो दिस फिल्म शुड वर्क, बट उसके बाद जब हमने फिल्म देखी और जब करते करते हम रियलाइज करते हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और 90% आपको पता चल जाता है कि आपकी फिल्म चलने वाली है या नहीं चलने वाली। शूटिंग करते वक्त ही आपको समझ में आ जाती है बात कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगी, जो मदद चाहिए वो भी मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। डू वी हैव अ डील?
जी।
वेलकम टू द एजेंसी, शुभाना खान।
और अब एक झलक इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म की। तब्से पन्नू और अक्षय कुमार की फिल्म नाम शबाना पर बात करेंगे हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी।
नाम शबाना प्रीक्वल है, इससे पहले बेबी आई थी नीरज पांडे की, उसमें कई सारे किरदार थे जो स्पेशल रॉ एजेंट्स थे। यहाँ पे एक लड़की है शबाना, जिसकी बैक स्टोरी दिखाई गई है। एक हादसे में उसके हाथों उसके पिताजी का कत्ल हो जाता है, जिसके बाद वो रिमांड होम में रहती है। मुझे लगा कि प्लॉट जो है वो कहीं बिखर जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ में इतने बचकाने ढंग से लोग चोर को ढूंढने निकलते हैं और किसी को मार गिराते हैं, कहीं भी मलेशिया में, कोलालंपुर, कहीं भी दिखा देते हैं, किसी भी जगह वो वैन में दाढ़ी मूछ लगा के चले जाते हैं। तो वो एक 70s में ऐसी फिल्में बनती थी।
बॉलीवुड राउंडअप कैसा लगा आपको? तब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
ये था बॉलीवुड राउंड अप, तरतीब पेशकश थी नुसरत जहां की। इसके साथ ही सरवीन अपने अख्तिताम को पहुंचा चाहता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थी नुसरत जहां, यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डंकन हैनंड, जबकि इस्लामाबाद में स्टूडियो मैनेजर थे आमिर सिद्दीक। अब मुझे यानी हुसैन अस्करी को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए, और आखिर में खबरों का खुलासा सुनिए शुमैला खान से।
चीन के
کے صوبے سنکیانگ میں اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مہم کے طور پر نئی پابندیاں متعارف کروائی گئی ہیں، جس میں غیر فطری طور پر لمبی داڑھیاں رکھنے، عوامی مقامات پر پردہ کرنے اور سرکاری ٹی وی دیکھنے سے انکار پر پابندی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے پاڑا چنار کے میں گزشتہ روز دھماکے میں ہلاک ہونے والے 24 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے، جبکہ شہر میں سوگ کی کیفیت ہے۔ عراق کی پارلیمان نے شمالی صوبے کرکوک کے مقامی اہلکاروں کی جانب سے عوامی عمارات پر کرد پرچم لہرانے کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے خاوند کے پاس کروڑوں ڈالر کے اثاثے ہیں۔ اور جرمنی میں مسلح فورسز کے کمپیوٹرز اور ہتھیاروں کے نظام کو سائبر حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک سائبر کمانڈ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔